MashaAllah, la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين المظلومين الذين أوهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيتهم أجمعين ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون بر محمد وآل محمد صلوات دعائے پروردگار محمد وآل محمد کی عظمت و صدقہ مومنین اکرام جہاں کہیں بھی عبادت عظام میں مشغول ہیں پروردگار ان کو اپنے اس تو امان میں رکھے ذات توحید ہمیں اس عبادت کی عظمت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اس پر عمل کرنے کا شرف نصیب فرمائے یہ مقدس امانت سنبھالنے اور دوسروں تک اس کو سنبھال کے پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے اس میں جو کوتاہیاں جو کمزوریاں ہو جاتی ہیں پروردگار ان سے درگزر فرمائے خداوند کریم اس عزاداری کا صدقہ ان غموں کا صدقہ مومنین دنیا جہاں میں مسلمین جہاں کہیں بھی غموں دکھوں تکلیفوں میں مبتلا ہیں بالخصوص آپ حالات دنیا کے دیکھ رہے ہیں فلسطین ہے لبنان ہے عراق ہے افغانستان ہے پاکستان میں بالخصوص پارا چنار کا علاقہ ہر طرف یعنی ایک ظلم کا بازار لگا ہوا ہے پروردگار محمد و آل محمد کی عزت کا صدقہ مومنین مسلمین کو اپنی حفظ و امان میں رکھ اور ان سب دکھوں اور دردوں کا جو علاج ہم کر سکتے ہیں اس کی توفیق نصیب فرما اور اس کا حقیقی علاج تیرا اس دنیا میں نمائندہ امام عصر ہیں پروردگار ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں بھی امام کے سپاہی کی حیثیت سے وہ موقع وہ زمانہ نصیب فرما. ہمارے جو بزرگان اس دنیا سے چلے گئے ہیں پروردگار ان کے درجات بلند فرما, بالخصوص شہدائے راہ حق کے درجات بلند فرما. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے, بزرگان کے درجات کی بلندی کے لیے ایک دفعہ سورہ مبارک فاتحہ. صلوات پڑھ لیجیے محمد آل. سورہ روم کا آیا نمبر 10 جو جناب سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے دربار یزید میں تلاوت فرمایا, اس خطبے کے حصے کے طور پر اس آیت کی تلاوت کر رہا ہوں. اور موضوع بحث ہمارا یہ ہے کہ اس خطبے میں جناب سیدہ نے کیا پیغام دیا. پیغام جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اس آیت کے ضمن میں ہی اگر آدمی غور کرے تو بہت ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے, ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء, جن لوگوں نے برائی کی ان کا انجام برا ہوگا, اس لیے کہ ان کذبوا بآیات اللہ, ان کی برائیاں جو یہاں دو گنی گئی ہیں, پہلی یہ ہے کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا, وکانوا بہا یستہزئون, اور وہ ان آیات الہیہ کا مذاق اڑاتے ہیں. اس آیت کے ضمن میں تین مفاہیم بڑے واضح ہیں. ایک تو یہ کہ وہ جو ذات آیت کی تلاوت کر رہی ہے وہ بی بی گویا یہ واضح کر رہی ہے کہ آیت یعنی اللہ کی نشانیاں جن کے ذریعے سے اللہ تک انسان پہنچتا ہے, اور یہ آیت تلاوت کر کے بی بی یہ فرما رہی ہے کہ وہ آیات الہیہ ہم ہیں, اور چونکہ یزید کو خطاب ہے تو بی بی گویا یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگ آیات الہیہ کو جھٹلانے اور ان کا مذاق اڑانے والے ہو. اور تیسرا اور نتیجہ جناب سیدہ فرماتی ہیں, برا انجام ان کا ہے جو برائی کرتے. گفتگو یہاں پہنچی تھی کہ جناب سیدہ نے فرمایا آیات الہیہ کے ضمن میں کہ ہم ہیں وہ جو آیات الہی ہیں جو انسان کو خدا تک پہنچاتے ہیں. یہ حقیقت میں جناب سیدہ کی قربانیوں کو دیکھ کے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی قربانیاں کسی معمولی مقصد کے لیے نہیں ہو سکتی. میں عموماً عرض کیا کرتا ہوں, کسی چیز کی اہمیت کو دیکھنا ہے تو اس کے خرچ کو دیکھیے. ہمارے ہاں کس چیز کی کتنی اہمیت ہے اس کا ہم اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ہم اس کو کتنا اس سے کتنا خرچ کرتے ہیں. مثلا نماز کی کتنی اہمیت ہے آپ دیکھیے, ہم اس سے وقت کتنا خرچ کرتے ہیں. مجلس ہزار کی کتنی اہمیت ہے اس کو دیکھیے, ہم اس سے وقت کتنا خرچ کرتے ہیں. جو چیز بھی, ابھی کون کون سی مثالیں دوں, ممکن ہے کہ بعض مثالیں بعض اوقات کسی انسان پہ سیٹ آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے لیے ہی تھی. البتہ یہ ہمیں اس عنوان سے دیکھنا چاہیے کہ قرآن مجید سارا ہمارے لیے ہی ہے. اگر ہمارے لیے ہے تو اس کو اس عنوان سے دیکھنا چاہیے, ہر آیت کو ایسے ہی دیکھنا چاہیے جیسے کہ میرے لیے ہی نازل ہوئی تھی. ایت اللہ مشکینی عاد اللہ مقام ہو, ایک دفعہ مجلس میں اپنے بیان میں درس اخلاق میں اس میں مدرسہ فیضیہ میں بیان فرما رہے تھے علامہ اقبال کے حوالے سے. وہ فرما رہے تھے کہ علامہ اقبال کا ایک قول ہے
کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں خدا سے باتیں کروں تو میں نماز شروع کر دیتا ہوں. میری نماز یعنی میں اپنی طرف سے خدا سے باتیں کر رہا ہوں, اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ خدا مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. قرآن پڑھنا یعنی خدا میرے ساتھ باتیں کر رہا ہے. تو یہ قرآن مجید اس انداز سے پڑھنا چاہیے کہ خدا ہمارے ساتھ باتیں کر رہا ہے, اور جو چیز وہ فرما رہا ہے وہ ہمیں ہی فرما رہا ہے. اور اگر ہم اس کو اس نگاہ سے دیکھیں کہ فقط ہمیں ہی فرما رہا ہے تو شاید اس میں اور سکون آئے گا. صلوات پڑھ لیجئے محمد والا. تو یہ اگر آپ اس خارج کو دیکھیے تو محسوس ہوگا کہ یہ جناب سیدہ کا اتنا بڑا خرچ, یہ کوئی مقصد معمولی نہیں ہو سکتا. ان اخراجات کو دیکھ کے کربلا میں کیا خرچ ہوا, ان اخراجات کو دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں مقصد کیا تھا. اور مقصد کوئی معمولی نہیں ہو سکتا, بلند ہو سکتا ہے. اور کائنات کا سب سے بلند ترین مقصد کیا ہے, وہ ہے ذات خداوند. اور میں یہاں بڑے اطمینان سے کہہ سکتا ہوں, آپ اگر کبھی غور فرمائیں, جناب سید الشہداء کا مقصد وہی مقصد تھا جو انبیاء کا مقصد تھا, جناب زینب کبریٰ کا مقصد, جناب زینب کبریٰ کا پیغام, جناب سیدہ کا میسج وہی ہے جو جناب سید الشہداء کا میسج تھا. جناب سید الشہداء نے اپنے اس مقصد و میسج کے لیے بہت قربانیاں دیں, اپنے جوانوں کی میتیں اٹھا کے لائے. لیکن میں یہاں کہہ سکتا ہوں کہ جو غم جناب سید الشہداء نے دیکھے, ان غموں میں جناب زینب کبریٰ شریک سید الشہداء تھیں. اور ہمارے ہاں عموماً ایک جملہ استعمال ہوتا ہے جناب سیدہ کے لیے, شریکت الحسین. تو یہ دو چیزیں ہیں, ایک غم میں شریک اور ایک پیغام میں شریک. شریکت الحسین ہے یعنی غموں میں بھی شریک ہیں اور پیغام میں بھی شریک ہیں. لیکن کیا کہوں, جہاں غم حسین کی انتہا ہوتی ہے وہاں سید زینب کبریٰ اور جناب امام زین العابدین کے غموں کی ابتدا ہوتی ہے. اس لیے کہ جو جو غم جوانوں کے جناب سید الشہداء نے دیکھے وہ جناب سیدہ نے بھی دیکھے, لیکن جناب سید الشہداء کی اپنی شہادت کو جناب زینب کبریٰ نے دیکھا ہے. میں کبھی عرض کر چکا ہوں, ہمارے ایک بزرگ ہندوستان سے وہ فرماتے تھے, کربلا میں مرنا آسان تھا جینا مشکل تھا. کربلا میں مرنا آسان تھا, جناب سید الشہداء کی شہادت تک جناب سید زینب کبریٰ نے یہ شریک غم حسین ہیں. لیکن اس سے اگلے غم جناب سیدہ اور پھر جناب امام زین العابدین علیہ السلام کے ہیں. اور اس کو آپ دیکھیے, جب جناب سیدہ اس سفر پہ چلی, ایک جملہ نقل ہے مقتل کی کتابوں میں جناب سیدہ کا کہ جناب سید الشہداء کی قربانی پہ آ کے ذات توحید سے خطاب فرما کے بی بی فرماتی ہیں, ربنا تکبر منا حاضل قلیل من القربان. یہ بعض میں لفظ قلیل نہیں ہے, ربنا تکبر منا حاضل قربان, اے پروردگار مجھ سے ہم سے یہ قربانی قبول کر. یہ قربانی کس لیے دی جاتی ہے؟ قربانی دی جاتی ہے تاکہ ہم اپنے رب کے قریب پہنچیں. قربانی کا مقصد یہی ہوتا ہے, قربان قربا سے اور قریب سے. قربانی اس لیے ہم دیتے ہیں تاکہ ہم, میں اس لفظ قربا کے مفہوم میں نہیں جانا چاہتا, ہم دو رکعت نماز پڑھتے ہیں قربا کرنے اللہ, ہم کوئی چیز قربان کرتے ہیں کس لیے؟ حکم خدا کی بجاوری کے لیے اور اللہ کے قریب ہونے کے لیے. جناب سیدہ فرماتی ہیں, ربنا تقبل منا حاضر قلیل من القربان. سید الشہداء کی قربانی کو جس سیدہ نے قربانی کہا, اس قربانی دینے والی ذات کا نام ہے زینب کبریٰ, اور اس کا پیغام وہی ہے جو پیغام سید الشہداء ہے. صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. انبیاء کا پیغام کیا تھا؟ انبیاء حقیقت میں یہ جو لفظ آیت استعمال کیا ہے جناب سیدہ نے, انبیاء انہی آیات کو واضح کرنے کے لیے آئے تھے. کل انشاءاللہ عرض کروں گا انبیاء کے حوالے سے, کیونکہ جناب پیغمبر اکرم کی رحلت کی شب ہے. جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ناظر بلانا کے پہلے خطبے کو اگر آپ دیکھیں، توحید کے بعد جناب آدم کی آمد کے تذکرہ فرمایا ہے جناب امیر نے، اور وہاں جناب آدم کے تذکرے کے بعد امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے جناب آدم کی اولاد سے انبیاء بھیجے جن کو اپنے پیغام کا امین بنا کے بھیجا، جن کو اپنے پیغام کا ذات توحید نے امین بنا کے بھیجا، اور پھر جناب امیر فرماتے ہیں اللہ نے ان انبیاء کو بھیجا، پہلا مقصد ان کا یہ تھا تاکہ ان کو یعنی جن کے پاس یہ نبی بھیجے گئے قوم کو ان کا رب سے کیا ہوا وعدہ یاد دلائیں، میثاق جو رب سے روحوں نے کیا تھا وہ میثاق فطرت یاد دلانے کے لیے، وہ وعدہ دہرانے کے لیے ذات توحید نے نبی بھیجے، انسان کی سوئی ہوئی عقلوں کو بیدار کرنے کے لیے اللہ نے نبی بھیجے، انسان کو فطرت حقیقی کی طرف لانے کے لیے اللہ نے نبی بھیجے، انسان کو رب کی محنتیں جو وہ بھول نعمتیں جو وہ بھول چکا ہے وہ یاد دلانے کے لیے نبی بھیجے، اور پانچویں وجہ جناب امیر نے نازل اللہ کے پہلے خطبے میں فرمائی، جناب امیر فرماتے اللہ نے اپنے انبیاء کو بھیجا کس لیے، یروہم الآیات، تاکہ اللہ کی ذات اپنے بندوں کو ان نبیوں کے ذریعے سے اپنی نشانیاں دکھائے، یروہم الآیات المقدرہ، اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائے، انبیاء کے آنے کا مقصد کیا ہوا، ان مقاصد میں ایک مقصد یہ ہے کہ اللہ کی نشانیاں آیات، یورو آیات، اللہ کی نشانیاں دکھائیں وہ نبی، جناب سیدہ کیا فرماتی ہیں، ہم ہیں اللہ کی نشانیاں، یعنی وہ مقصد جو انبیاء کے آنے کا تھا وہی مقصد ہے جناب سیدہ کے یہاں خطبات کا، آیت الہی بن کے اللہ تک پہنچانا یہ ہے مقصد، اور اسی کے لیے ہے قربانی جناب سید الشہداء کی، اسی کے لیے جناب سید الشہداء کا، میں عرض کر چکا ہوں آیت کا معنی سائن، مختلف سائن لگے ہوتے ہیں، بعض اوقات جہاں میں نے دیکھا ہے پاؤں کے نشانات لگے ہوتے ہیں، اگر کسی کو جانا ہو تو یا نیچے پاؤں کے نشان کے آپ اس طرف جائیے، ہم بعض اوقات مدارس میں بچوں کو جب اللہ کے وجود کی دلیل دیتے ہیں تو مثال دیتے ہیں کہ یہاں دیکھو صحرا ہے، یا مثلا آج کل آپ اپنے بچوں کو یہاں برف کی مثال دے سکتے ہیں، برف سے اگر آپ کو کچھ نشانات نظر آتے ہیں، کچھ پہیوں کے نشانات نظر آئے، آپ نے ان نشانات کو دیکھا تو آپ کیا سمجھے، یہاں سے مثلا کوئی حیوان گزرا ہے، کوئی انسان گزرا ہے جس کے پنیوں کے نشان ہیں، تو یہ نشان کیا ہے، یہ گویا ایک قسم کی آیت ہے، اور اسی کی طرف کیا خوب اشارہ کیا ایک شاعر نے، وہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک بوند خون کی، میں ابھی تک تو یہ کہہ رہا تھا نا کہ جناب سیدہ خود نشان ہیں، لیکن شاعر نے اسے آگے بڑھ کے بات کی ہے، وہ فرماتے ہیں ہر ایک بوند خون کی بذکر حق گواہ ہے، یہ در ہے اس کے نقشے پا، جناب سید الشہداء کو مخاطب ہو کے، ہر ایک بوند خون کی بذکر حق گواہ ہے، یہ در ہے ان کے نقشے پا، وہی خدا کی راہ ہے، حسین کے فدائیو علم بدوش بڑھ چلو، صلوات پڑھ لیجیے محمد والا، یہ بڑا مشہور دعا ہے، علم بدوش حسین کے فدائیو علم بدوش بڑھ چلو، حسین اپنی بات پر، اس کا ایک مصرع یہ ہے، حسین اپنی بات پر، کیا بات تھی حسین ابن علی کی، یہی توحید، حسین اپنی بات پر جو سر کٹا کے سو گیا، شجاعت اور صبر کے اصول کو سمو گیا، شجاعت اور صبر کے، دیکھیے میں نے کبھی عرض کیا تھا جناب سیدہ کے اس خطبے میں ہمیں کیا ملتا ہے، درد ملتا ہے اور جرأت ملتی ہے، درد کو آپ صبر کہیے، جرأت کو شجاعت ہے یہ. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ شجاعت اور صبر کے اصول کو سمو گیا عرب کی ریگ گرم میں، وفا کا بیج بو گیا، حیات جاودہ ملی جو اس کا ہو گیا. حسین کے فدائیو علم بدوش بڑھ چلو. ہاں یہ حقیقت میں میں جس بھی عرض کر رہا ہوں، جدھر اس کے نقش پا وہی خدا کی راہ ہے. یہ آیات الہی ہیں، یعنی ہم ان کے نقش پا پہ چل کے خدا تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن ان کے نقش پا پہ چلنا ہوگا. اسی علم بدوش سے ایک جملہ اور سن لیجئے، عمر میں اس کا ساتھ دو کہ اس کے دل کو چین ہو، زمین سے آسمان تلک حسین ہی حسین ہو. حسین کے ہدایو علم بدوش بڑھ چلو. صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. یہ نشان ہے خدا تک پہنچانے کے. جیسے یوش مرحوم نے یہ کہا، وہ جو سجدوں سے کھینچتا ہے مسجود کی طرف، وہ جو تنہا ایک اشارہ ہے معبود کی طرف. اس کے سجدے کیا بتلاتے ہیں؟ اس کے سجدے بتلاتے ہیں کہ کوئی مسجود بھی ہے، اس کے سجدے بتلاتے ہیں کہ کوئی معبود بھی ہے. اور حسین ابن علی اپنے سجدوں سے کھینچ کے لے جا رہے ہیں خدا کی طرف. اور پھر جناب امیر المومنین نے جب آیات کا تذکرہ کیا اس پہلے خطبے میں، تو جناب امیر المومنین نے یہ فرمایا ہے کہ دیکھو، انبیاء آئے ہیں آیات الہی بن کے، انبیاء آئے ہیں تاکہ اللہ کے قدرت کی نشانیاں دکھائیں، انبیاء آئے ہیں تاکہ انسان کو خدا تک پہنچائیں. مگر جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھو، ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان کے عدد کی قلت ان کو اپنے مقصد سے نہیں روک سکتی. ولا کثرت مکذبین لہم، اور نہ ان کو جھٹلانے والوں کی کثرت ان کو اپنے ہدف سے روک سکتی ہے. آیت پہ اگر آپ نے غور کیا ہو تو آیت کیا کہتی ہے؟ یہ جناب سیدہ نے تلاوت فرمائی ہے، بی بی فرماتی ہیں دیکھو، برا انجام ہے ان کا، یکذبون آیات اللہ، جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں. اور یہاں جناب امام امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ جو آیات الہی بن کے آتے ہیں ان کے اپنے ادب کی قلت ان کو اپنے ہدف سے روکتی نہیں ہے، وہ آداب میں کم ہیں، یا ان کے جھٹلانے والے لفظ مکذبین ہیں، ان کے جھٹلانے والوں کی کثرت بھی ان کو اپنے ہدف سے نہیں روکتی. ان کا ہدف وہ ہوتا ہے، وہ ابراہیم کی طرح اکیلے بھی آتش نمرود میں کود کے بتلاتے ہیں ہمارا مقصد اللہ ہے، ہم اللہ کی راہ پہ چل رہے ہیں، جان بچے نہ بچے یہ اس کی قدرت کے ہاتھ میں ہے. صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. آپ سوچیں گے یہ پیغام ہمیں کیا کہتا ہے؟ یہ پیغام ہے جناب سیدہ ہمیں یہی کہتا ہے کہ اگر کوئی وقت ایسا آ پڑے کہ آپ کا دین ہو اور آپ اکیلے ہوں، آپ کا دین ہو اور آپ تنہا ہوں، آپ کا دین ہو اور دشمن کی کثرت ہو، آپ کا دین ہو اور نمرود کی آگ ہو، آپ کا اکیلے ہوں اور فرعون کے محلات ہوں، تو اس وقت زینب کبریٰ کے پیغامات سے آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ ہمیں راہ خدا پہ جانا ہے. ہم اپنا کام کریں گے، خدا اپنا کام کرے گا. حیات اللہ العظمیٰ جناب آغا خمینی فرمایا کرتے تھے، ہمارا کام ہے کوشش، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو کام ہمارا ہے ہمیں وہ کرنا ہے، جو رب کا ہے اسے رب کیوں کرنا ہے. آپ اپنی کوشش کرو، نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ جانے اور اس کا کام جانے. صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد. آپ کو نتیجے کی کیوں فکر ہے؟ ہمارے ذمہ ہے کوشش، ہمارے ذمہ ہے کام، ہمیں وہ کرنا ہے. جناب سیدہ سے اگر پیغام سیکھنا ہے تو وہ یہ ہے، بھائی بھتیجے سب کچھ لٹ جائے، پیغام جاری رہے. آپ اکیلے ہوں، دربار یزید ہو، وہ پیغام پہنچانے میں آپ کے لیے یہ چیز رکاوٹ نہ بنے. یا بعض اوقات میرے جوان ساتھی اگر تھوڑی سی رکاوٹ دیکھتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں، یا تو ان پہ گلہ شروع کر دیتے ہیں جو رکاوٹ ڈالنے والے ہیں. تو دشمن سے آپ اچھائی کی توقع کب رکھتے ہیں؟ یہ شکایت تو تب ہوتی جب کوئی امید ہوتی ہو. شکایت انہی سے ہوتی ہے جن سے کوئی امید ہوتی ہے. جن سے امید ہی نہیں ہے ان سے شکایت کیسی؟ شکایت ان سے نہیں کیجئے. وہ اپنا کام کر رہے ہیں, آپ اپنا کام کیجئے. زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا پیغام یہی ہے کہ آپ اپنا کام کیجئے, آپ اپنے پیغام کو پہنچائیے. اور اگر کسی نے اس زمانے میں یہ سیکھا ہے, اس پیغام کو پہنچاتے جائیے ساری دنیا ایک طرف, اس پیغام والے ایک طرف. گھبرائے ہیں, ہم گھبرا جاتے ہیں ارد گرد والے. بڑا تعجب ہوا مجھے. ہاں آج کل زور شور ہے پتنی, اس لیے کہ ہم اپنے سکون کی رات سوتے ہیں نا. وہ جن پہ آتی ہے وہ جانے اور ان کا کام جانے, ہمیں کیا. وہاں کیا ہو رہا ہے, وہاں کیا ہو رہا ہے, کیا سلسلہ ہو رہا ہے. تعجب ہوا مجھے. ایک تو ان دنوں میں وہ پابندیاں لگ گئیں. ہاں یہ ایک ہی ملک ہے جو شیعیت کی زینت ہے, جہاں میں ہر طرف حسین ہی حسین ہے. حسین ہی حسین ہے. بازار ہو تو وہاں بھی حسین ہے, اور مارکیٹیں ہوں تو بھی حسین ہی حسین ہے. ہر طرف واقعاً حسین ہی. عمل میں اس کا ساتھ دو کہ اس کے دل کو چین ہو, زمین سے آسمان تلک حسین ہی حسین ہو. اگر وہاں محرم میں جانا ہو تو واقعاً زمین سے آسمان تک, ان کی زمین اور آسمان تک حسین ہی حسین ہے. اگر ہر کوئی یہ کوشش کرے کہ میں کہتا ہوں کبھی کبھی وہاں دیکھ کے کہ وہ ایک ایسی جگہ ہمیں رب نے دی ہے جس جگہ میں ہر محلہ, ہر شہر, ہر سڑک, ہر بازار, ہر کوچہ آپ کو ایماندار کا نظر آئے گا. وہ ہمارے لیے ایک زینت ہیں, ورنہ سرحدیں ہماری اور ان کی, کیونکہ بنا دی گئی ہیں یہ سرحدیں اپنے طور پہ بنا دی گئی ہیں. میرے استاد مرحوم فرمایا کرتے تھے مسلمان اور پھر 52 اور 56 کنٹریز. یہ 56 پھر اس کو کس نے بنایا ہے؟ مسلمانوں کی زبان ایک ہے, مسلمانوں کا کلمہ ایک ہے, مسلمانوں کا خدا ایک ہے, مسلمانوں کا دستور تو ایک ہے, اور وہ ہے قرآن. صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد. یہ خود میں بھی 2-4 دن پریشان رہا, اس لیے کہ جب پہلی دفعہ یہ پڑھا کہ چین اور روس بھی ان کے ساتھ ہو گئے. لیکن ایسے سوچتا رہا, ایک دن میں نے کہا اچھا ہوا یہ بھی ساتھ ہو گئے. ہاں میں اپنے طور پہ اچھا ہوا یہ بھی ساتھ ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے غلط ہو سکتا ہوں, میں اپنے طور پہ سوچ رہا, اس لیے کہ اگر یہ ساتھ ہوتے تو پھر بات یہ ہوتی کہ چین اور روس مددگار بن گئے, انہوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. جب سب ساتھ چھوڑ دیں گے تو آپ کیوں دے کر امتحان کو ہوگا, اب اطمینان کس حد تک پہنچتا ہے اب پتا چلے گا. ذات توحید پہ توکل اور بھروسہ کتنا ہے. یہ تو چھوڑ کے پرانے زمانے میں پابندیاں لگ گئیں, وہاں سے بیانات آ گئے ہیں کہ آپ کی پابندیوں کا اثر کیا ہوگا. کیونکہ ہمارا عقیدہ تھوڑا کمزور ہے, لہٰذا ہم اس انداز سے کبھی کبھی پریشان ہوتے ہیں. لیکن میں ان پابندیوں کو دیکھ رہا تھا. پابندی سب سے بڑی کیا ہے؟ پانی تک کی پابندی تو کربلا میں لگی تھی, اور کیا ہم پہ پابندیاں لگاؤ گے؟ وہ تو اپنی زمین سے نکل رہا ہے. کردار یہی ہے, پابندیاں لگانے والے وہ ہیں جن کے مقابلے میں زینب کبریٰ کھڑی ہیں. ہر پابندی لگائی تھی, ہاتھ بھی پابند کر دیے تھے, لیکن جناب زینب کبریٰ نے یہ فرمایا آپ اس سے تعلق رکھتے ہو جنہوں نے پابندی لگائی تھی پانی پہ, آج آپ نے فرات کے پانی پہ. اگر بیٹے نے لگائی تھی تو کل باپ نے بھی زینب کبریٰ کے باپ کے سامنے پانی پہ پابندی لگائی تھی. وجہ فرمائیے. جناب امیر کی فوج پہ بھی پابندی لگی تھی پانی پہ, جناب سید شہدا کی فوج پہ بھی پابندی لگی ہے پانی. یہ کسی کا پرانا سلسلہ ہے پانی پہ بھی پابندی لگانا. آپ کیا تعلق کون سے رہے جو پابندیاں لگاتے ہیں؟ ہمارا تعلق کون سے ہے جو پیاسے رہ کے بھی پیغام خدا سناتے ہیں؟ سلوات پڑھ لیجیے محمد. زیادہ یہ پابندیاں اور یہ کمی اور یہ کثرت اور یہ ہمارے لیے معیار کمی اور کثرت نہیں ہے. کیا ہوگا جناب؟ مار دیں گے خوب.
حیات جا ودا ملی. خوب کہا نجم آسندی مرحوم نے, حیات جا ودا ملی کہ اس کے ساتھ ہو گیا. حیات جا ودا ملی, کس لیے ہم سارا کچھ کماتے ہیں؟ زندگی کے لیے. کتنی زندگی ہے؟ چند روزہ. حیات جا ودا ملی جو اس کے ساتھ ہو گیا. اگر مر کے حیات جا ودا ملتی ہے تو ہمیں اور چاہیے کیا؟ لہٰذا یہ ساری مشکلیں, یہ پابندیاں کیا کرتی ہیں؟ مار دیتی ہیں. تو ہمارے مولا نے مرنے سے پہلے کربلا میں یہ ہمیں پیغام دیا تھا کہ عزت کی موت مر جانا ذلت کی زندگی سے کئی درجے بہتر ہے. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ محمد. تو یہ ان کا پیغام کیا ہے؟ ان کا پیغام یہ ہے کہ خدا تک پہنچائیں. میں ایک شعر بڑے شوق سے پڑھا کرتا تھا نجم افندی کا, اور وہ کیا, وہ فرماتے ہیں کہ دل کی قوت کے لیے ذکر خدا سے پہلے, دل کی قوت کے لیے ذکر خدا سے پہلے یا علی کہہ کے مصلی پہ قدم رکھتا ہوں. ہاں, اس لیے کہ یہ ذکر ایسا ہے کہ اس ذکر کے لیے دل کی قوت چاہیے. دل کی قوت کے لیے ذکر ہے خدا سے پہلے یا علی کہہ کے مصلی پہ قدم رکھتا ہوں. لیکن آج میں ایک جگہ پہ دیکھ رہا تھا, ایک نئی کتاب آئی ہے آیت اللہ شیخ مجتہدی, ابھی یہ چند دن پہلے تہران میں ان کی رحلت ہوئی ہے. بہت بزرگ, اکثر ٹی وی پہ ان کے دروس آتے رہتے تھے. اب آیت اللہ مجتہدی, ان کی کتاب ہے دو جلدوں میں, اور اس کا نام ہے آداب الطلاب و آفات الطلاب, طالبوں کی طالب علموں کے آداب اور طالب علموں کے لیے آفات, یعنی جو کچھ سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے آداب کیا ہونے چاہیے اور ان کے لیے آفات کون سی چیزیں ہیں. یہ فقط وہ طالب علم جو مدرسے میں ہوتے ہیں ان کے لیے نہیں ہے, کیونکہ یہ حسینی مدرسہ ہے. اس حسینی مدرسے کے طالب علموں کے لیے بھی وہ اصول ہونے چاہیے. البتہ وہ دو جلدوں میں کتاب ہے, ابھی اس ہفتے چھپی ہے. تو آداب الطلاب اور آفات الطلاب, اس میں انہوں نے ایک مثال دی ہے. وہ کہتے ہیں ایک ادب طالب علم کا یہ ہے کہ اس کا تعلق خدا سے کیسا ہونا چاہیے. اول وقت کی نماز اس کے لیے ایک اصول ہونا چاہیے. اول وقت کی نماز, ہمارے ہاں بڑا عجیب سلسلہ بن گیا ہے. میں نے پہلے بھی کبھی عرض کیا ہے, ہمارے ہاں ایک سلسلہ بن گیا ہے کہ ممبر پہ جو خطیب آئے وہ گھنٹہ بھر ہمیں موعظہ کرے, یہ چیز بتلائے وہ چیز بتلائے. میں نے پہلے اپنے یہاں آ کے جو پہلی چیز میں نے پیش کی تھی وہ یہی تھی جو میں کے خطبے میں, ایک چیز لے لو اس کو اپناؤ. آیت اللہ باجت رام ذلوں سے سوال کیا گیا, ایک رسم بھی بان گئی ہماری, جو ملے گا اپنے تقوی اور اپنے نیکی کا اعلان اس انداز سے کرتا ہے, ہمیں کوئی موعظہ فرمائیے. ہاں بابا باجت کو ہر کوئی جو موعظہ کیجئے اور ہمیں واعظ کیجئے اور ہمیں کوئی نصیحت فرمائیے. تو انہوں نے فرمایا کہ جو پہلے پتہ ہے ان سے عمل کر لو. چلو آپ پڑھ لیجیے محمد آ رہے. ابھی کافی ہے نا یہ, میں اس لیے گھنٹے سے پہلے چھوڑ جاؤں گا تو آپ کہیں گے مولانا نے آج چھوڑا پڑا ہے. سلوات پڑھ لیجئے محمد آل محمد. وہ ہمارے ایک بزرگ ہیں, پرانا کہیں زمانے کا ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ کوئی صاحب آئے, تو میں نے بہت سارے ایسے واقعات میں اگر چلا جاؤں گا تو بہت سارے واقعات میرے ذہن میں آ رہے ہیں کہ مختصر سی ایک منٹ کی مجلس, شیخ جعفر کاشف الغطہ جو نجف کے ایک بہت بڑی شخصیت تھے, کاش ہماری امت میں ہماری قوم میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ان علماء کے حالات پڑھیں جنہوں نے جہاد کر کے دین خدا کو بچایا. بڑے میں اطمینان سے لفظ کہہ رہا ہوں, یعنی وہ پیغام جو جناب زینب کبری سلام اللہ علیہ نے ضرورت کا دیا تھا وہ ان علماء نے اپنا کے یہ دین ہم تک پہنچایا, اور آپ نے آپ کو بھی بچایا اور اس دین کو بھی بچایا, تب یہ پیغام پہنچتے ہیں. ہمارے لکھنؤ کی سرزمین کو لکھنؤ کی علمی سرزمین بنانے والی شخصیت پہلی دفعہ جب نجف سے گئے, اور وہ شخصیت ہے جنہوں نے سب سے پہلے ہندوستان کی سرزمین پہ 1800 اور کچھ یعنی 1900 سے پہلے, صدی سے پہلے کی بات ہے, جب انہوں نے سرزمین ہند پہ
اس وقت یہ بنگلہ دیش پاکستان یہ سارا ایک ہی سلسلہ تھا جو سب سے پہلی نماز جماعت قائم کی. وہ جب نجف سے گئے تو وہاں ان کو لکھنؤ میں, لکھنؤ سے باہر کے تھے, پہلی دفعہ ان کو موقع ملا لکھنؤ میں نماز جماعت شیعہ کی, اور نماز جمعہ شیعہ کے عنوان سے سب سے پہلی دفعہ ان شخصیت نے قائم کیا, سید دلدار علی نقوی آل اللہ مقام ہو, جن کا نام ہے شہرت ہے غفران مہاب. پہلا جو ان کو خطاب کا موقع ملا تو اس پہ ان کو کہا گیا کہ یہ جو آصف الدولہ صاحب ہیں یہ دو عادتیں ان کی ہیں, ایک شراب کا اور ایک دوسری اس سے ملتی جلتی برائی کے, تو آپ کو ممبر تو دیا جا رہا ہے لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ ان دو چیزوں کو آپ اگر چھیڑیں گے تو یہ مناسب نہیں ہوگا, اس لیے کہ یہ پھر آپ کو ظاہر یعنی اس حد تک کے قتل تک بھی جا سکتے ہیں. تو ان کو دونوں چیزیں بتلائی گئی کہ یہ دو بیماریاں یہاں ہیں لہذا ان بیماریوں کو مت چھیڑیے. تو سید دلدار علی نقوی جب بیٹھے تو انہوں نے ممبر پہ شروع ہی انہی دو بیماریوں کو کیا. ہاں اس لیے کہ علماء حق کا کام یہ تھا, ہمارے ہندوستان کے ایک بزرگ نے فرمایا دیکھنا ہے کہ علماء حق کون ہے اور علماء سو کون ہے, تو دیکھو جو قوم کی بیماریوں سے فائدہ اٹھائیں وہ علماء سو ہیں, اور جو قوم کو بیماریاں بتلائیں وہ علماء حق کا ہیں. ہاں صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. ابھی ہم تو طالب علم ہیں, یہاں ہم کیا کہہ سکتے ہیں, علماء کا واقعہ نقل کرتا ہوں. تو سید دلدار علی نے ان دو چیزوں کو چھیڑا, شراب اور دوسری برائی کو. اب جب تک وہ اس سے بات کرتے رہے اس وقت تک ہر کوئی سمجھتا رہا کہ آج پہلی اور آخری تقریر ہے سید دلدار علی کی, لیکن جب سید اترے نیچے اور اس سید کو پھر لکھا گیا, میں نے بڑے بڑے آیات کے حوالے سے لکھا مجاہد ملت, سید دلدار علی نقوی کو بھی لکھا گیا مجاہد ملت, جب اترے تو وہی آصف الدولہ نے ہاتھ چوم کے اور رو کے کہا کہ ہمیں تو یہ چیزیں کوئی بتلانے والا تھا ہی نہیں, اور پھر وہ آصفیا بنا اور لکھنؤ لکھنؤ بنا. یہ ایک تاریخ ہے, اس کو اگر ہو سکے تو پڑھیے گا, سلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. ان کے ایک فرزند ہیں سید محمد, وہ کہیں ایسے ہی گفتگو فرما رہے تھے تو جو بانی مجلس تھے وہ اپنے علاقے کے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں راجہ سسٹم ہوتا تھا ہندوستان میں, تو وہ راجہ تھے اپنے علاقے کے, تو مونچھیں ان کی کافی تفصیلی تھیں. ہاں ایک فیشن تھا, تو سید نے دیکھا, سید محمد ان کی کتاب ہے اس کا ترجمہ آگے میں نے دیکھا ہے بھارت, انہوں نے دیکھا کہ یہ بیماری یہاں ہے, انہوں نے اس بیماری کو شروع کیا. تو ممبر سے جب اترے اس راجہ صاحب نے آ کے کینچی پہلے منگوا لی تھی, انہوں نے کہا کہ سید آپ اپنے ہاتھ سے اس برائی کو مٹا دیں, مونچھیں میری کاٹ دیں. انہوں نے اس راجہ نے ایک طرف اپنی آگے کی تو سید محمد نے وہ طرف مونچھوں کی کاٹ دی. اب جب یہ کاٹ چکے تو راجہ صاحب نے دوسرا پہلو بڑھایا تو سید نے کینچی اس کے ہاتھ میں تھما کے کہا کہ اب آپ کاٹنے کی بھی عادت پیدا کرو. یہ تھا بزرگان کا طریقہ, کہاں وہ کہاں ہم, آج تو ہم بات ہی وہی کرتے ہیں جس سے آپ داد بھی دیں اور دعوت بھی دیں. صلوات پڑھ لیجئے محمد آل. اس لیے کہ ہمارا مقصود تو آپ ہوتے ہیں, خدا کہاں اور بات کہاں سے چلی تھی پھیل گئی بہت زیادہ. تو آیت اللہ بہجت کا جملہ یاد ہے نا, جس پہ آپ نے عمل کرنا ہے کچھ جانتے ہو تو اسی سے. اب یہ میں نے تحریراً دیکھا ہے آیت اللہ بہجت کا, آیت اللہ بہجت یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں اور عرفان میں یہ ہے اور وہ ہے, سارے کسی کہانیاں جو ہیں ہم اپنے ان بزرگان کا اگر احترام نہیں کریں گے تو یہ ساری چیزیں مان لو, لیکن کوئی ان کی کرنے کی بھی تو مان لو, جو آپ کو معلوم ہے وہ تو آپ کو کرو. بس یہی آیت اللہ بہجت کا آپ کو نصیحت اور موعظہ ہے. تو آیت اللہ مجتہدی کے حوالے سے میں نقل کر رہا تھا, ان کی کتاب آئی ہے آداب الطلاب اور آفات الطلاب, تو انہوں نے پہلا زور دیا ہے کس چیز پہ, اول وقت کی نماز. انہوں نے فرمایا اگر کسی شخص کو باپ بلائے ظہر کے وقت اور وہ آ پہنچے مغرب کے وقت, آپ اس کو کیا کہیں گے کہ یہ تابے دار بیٹا ہے؟ اگر بیٹے کو باپ بلاتے گھنٹہ پہلے, باپ جا بیٹا جا پہنچتے گھنٹہ بعد, باپ خوش ہوگا؟ پوچھے گا بیٹے میں نے گھنٹہ پہلے بلایا تھا, بابا آ تو گیا ہوں. ٹھیک ہے بیٹا آ تو گئے ہو, لیکن جب ہم نے بلایا تھا آپ اس وقت تو نہیں آئے, آپ اپنی مرضی سے آئے, آپ نے ہمارا کہا نہیں مانا, آپ نے اپنی مرضی کا کہا مانا, ایسی ہے نا. وہ فرماتے ہیں کہ ایت اللہ مجتہدی کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر اللہ بلائے وہ ظہر کو بلائے اور ہم چار نمازیں کٹھی پڑھ رہے ہوں, دو تو ویسے گنجائش مل گئی ہمیں, اور دو اور کٹھی کر دیں, تو پھر وہ بات وہی نہیں ہوگی کہ اپنی مرضی کے ٹائم کو ہم نے اپنایا ہے. لیکن ایک بات جو انہوں نے آیت اللہ سید عبد الحادی شیرازی کے حوالے سے نقل کی ہے, اس کے لیے میں نے یہ جملہ بھی نقل کیا ہے. سلوات پڑھیے محمد و آل محمد. واقعہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اول وقت کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ نماز اول وقت. عزیزو دوستو بزرگو, آج یہ کر رہا ہوں کہ اگر آج کی رات اس مجلس اذان میں ہم ایک چیز سیکھ لیں کہ ہمیں نماز اول وقت پڑھنی ہے, اگر ہم ایک ہی چیز سیکھ لیں کہ جو مواعظ ہمیں بزرگان نے فرمائے ہیں ان پہ ہمیں عمل کرنا ہے, تو پھر ہم اپنا عمل شروع کر دیں گے. پوچھتے 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 ہماری زندگی جو ہے وہ, آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی سے کسی نے پوچھا تھا ہمیں کوئی ایسی کتاب بتلائیے جو ہم اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے پڑھیں, تو انہوں نے فرمایا اللہ نے جو کتاب بھیجی ہے وہ کافی نہیں ہے, اگر اپنی زندگی سنوارنی ہے تو اللہ کی کتاب کو پڑھ لو. یہ بزرگ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان سے کسی کو لے لیجئے. میں خود ایک بتلانے کے لیے بہت ساری آپ کو بتلا گیا, سلوات پڑھ لیجئے محمد وآل محمد. تو سید عبد الحادی شیرازی کے حوالے سے عالم مجتہدی نے لکھا کیا ہے, لکھتے ہیں کہ اول وقت کی نماز پڑھو اور نماز سے پہلے اپنے دل کو نماز کے لیے اور دربار الہی میں حاضری کے لیے تیار کر لو. جناب سید زینب کبری سلام اللہ علیہ کا پیغام کیا ہے؟ ہم آیات الہی ہیں اور ہمارے ذریعے سے اللہ تک پہنچو. اب جناب سید شیرازی کیا کہتے ہیں؟ آیت اللہ مجتہدی نے ان کے بارے میں لکھا کہ وہ نماز جب بھی پڑھتے تھے حضور قلب کے لیے. میں نے نجم افندی کا شعر آپ حضرات کے سامنے پڑھا کہ دل کی قوت کے لیے ذکر خدا سے پہلے یا علی کہہ کے مسلے پہ قدم رکھتا ہوں, لیکن میں نے اس کے ساتھ جملہ سید آیت اللہ عبد الحادی شیرازی کا یہ ملایا جو وہ کیا کرتے تھے, مسلے پہ قدم رکھ کے سید عبد الحادی شیرازی کربلا کا رخ کر کے پہلے کہتے تھے السلام علیکم یا ابا عبداللہ, اور پھر کہتے تھے نماز پڑھتا ہوں فلاں ٹائم کی اللہ اکبر. یعنی نماز سے پہلے جناب سید الشہداء پہ سلام کرو السلام علیکم یا ابا عبداللہ, تو آپ کو ایک تو یہ پتہ چلے گا کہ اس نماز کے بچانے کے لیے ان کا خرچ کتنا ہوا ہے, پھر آپ حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھ لیں گے. صلوات پڑھ لیجئے محمد وآل محمد. عزیزان بزرگان, میری مائیں بہنیں بیٹیاں اگر تشریف فرما ہوں, زینب کبری سلام اللہ علیہا کے پیغام سے میں نے عرض کیا تھا حکومتوں کو ہلا دینے والا پیغام ہے, لیکن آئیے اپنے گھر سے شروع کیجئے اس کو. بات لمبی ہو گئی, میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. پیغام البتہ ذہن میں رکھیے, کیونکہ بہت وفا ہوتا ہے, ہم دوسرے کے گھروں کا خیال تو کرتے ہیں. خدا وہ ظلم کر رہا ہے, وہ ظلم کر رہا ہے, خدا حکومت میں یہ ہے, خدا ملک میں یہ ہے, خدا بادشاہ یہ کر رہا ہے, دیکھنا یہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, میرے گھر کی حالت کیا ہے. جناب سید زینب کبری سلام اللہ علیہا کے پیغام سے کیا لینا ہے ہمیں؟ کہ ہمیں اس بی بی کے ذریعے سے خدا تک پہنچنا ہے, لیکن پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے گھر کے لیے بھی بی بی کا کوئی پیغام ہے یا نہیں. وہ بی بی
جو شریکت الحسین ہے، حسین ابن علی جیسے بھائی کے ساتھ شریک ہونے کے لیے بھی پہلے شوہر کے دروازے پہ گئی اور سر جھکا کے کہتی ہے میرے سر کا تاج، مجھے حسین ابن علی کے ساتھ جانے کی اجازت ہے؟ سمجھے فرمائیے ذرا آپ نے کبھی اس جملے کی طرف. جناب بی بی نے ایک بہت بڑا درس دے دیا ہے ماؤں بہنوں بیٹیوں کو، ہزادار خواتین کو، کہ آپ کو کیا کرنا ہے. ہمارے ہاں بہت کمزوری ہے یہ. بہرحال تفصیل میں بھی جانے کا وقت نہیں ہے، ادھر اس کو دیکھیے اور پھر شوہر کا کردار دیکھیے. دونوں بیٹوں کو حافظ کفایت حسین مرحوم پڑھا کرتے تھے، دونوں بیٹوں کو جناب عبداللہ نے، کیونکہ آنکھوں کی بینائی کم تھی، ایک ہاتھ جناب عبداللہ کا ایک بیٹے کے کندھے پہ تھا، ایک ہاتھ دوسرے بیٹے کے کندھے پہ تھا. جہاں جناب سید الشہداء تشریف فرما تھے وہاں جناب عبداللہ آئے، حافظ صاحب مرحوم پڑھا کرتے تھے کہ طواف کرایا، بیٹوں کا طواف کرایا اور پھر یہ دونوں قربانیاں جناب سید الشہداء کے حوالے کی. جناب زینب کبریٰ خیمے میں بیٹھی دیکھ رہی تھی، جب جناب عبداللہ پاس آئے تو سر جھکا کے کہتے ہیں چچا کا بیٹا میں آپ کی مشکور ہوں، اس لیے کہ آپ نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے. میں بھی قیامت کو اپنی ماں کو کہہ سکوں گی اماں میں نے آپ کے بیٹے کے بچانے کے لیے آپ نے دونوں بیٹے قربان کر دیے. یہ شوہر کا کردار ہے کہ بیوی کا سر فخر سے بلند کر دیا اور ہو گیا بلند، اس لیے کہ تاریخ میں یہ قربانی بھی ہو گئی کہ پروردگار میں بھائی دے رہی ہوں، میں بھتیجے دے رہی ہوں، میں بیٹے بھی دے رہی ہوں. بس عزیزو اللہ تک پہنچانے کے لیے ہر قربانی دے دی بیوی نے. اب کون سی قربانی؟ اسی جناب عبداللہ کا تذکر آ گیا. جب جناب سیدہ کے بیٹے روانہ ہوئے نا میدان کربلا میں، تو ان دو بیٹوں نے جناب سیدہ کو کہا اماں جب مدینہ واپس جاؤ نا تو ہماری طرف سے ہمارے بابا کو سلام پیش کرنا. اور میں ایک خطیب سے سن رہا تھا، وہ فرما رہے تھے جب جناب آن محمد نے خدا حاضری کی اور سلام کہا اپنے بابا کے لیے، اپنے دونوں ہاتھ ایسے کر کے نا، ایسے دونوں بچے نے ہاتھ رکھے اپنی پیشانی پہ کہ اماں ہمارے بابا کو یوں کہہ کے سلام کرنا. اب جناب زینب کبریٰ کے بیٹے میدان کربلا میں چلے گئے، جناب زینب نے ساری قربانیاں دی اور کربلا چھوڑ کے بی بی کوفہ، کوفہ سے شام، شام کے سفر، واپس کربلا و مدینہ. جب مدینہ پہنچی جناب زینب کبریٰ جب اپنے گھر گئی نا تو جناب عبداللہ نے اب ایک ایک پرسہ دیا جناب زینب کو، علی کی بیٹی آپ کے بھائیوں کے بڑے ارمان، علی کی بیٹی آپ کے بھتیجوں کے بڑے ارمان، علی کی بیٹی آپ کے بھائیوں کے بڑے ارمان، عباس کے بڑے ارمان، ایک ایک نام لے کے جناب عبداللہ نے پرسہ دیا. لیکن نام نہ لیا تو دو بچوں کے، اون محمد کا نام نہ لیا. جناب زینب کبریٰ نے جب یہ دیکھا نا کہ جناب عبداللہ گھبرا رہے ہیں اپنے بچوں کا نام لینے کے، کہیں ماں ہو کے گھبرا نہ جاؤں، تو جناب سیدہ کہتی ہے چچا جاؤ آپ میرے سر کا تاج، میری طرف سے آپ کو اون محمد کے بڑے ارمان. اب باپ تھے، ابھی تک تو خاموش بیٹھے تھے، اب جناب عبداللہ پوچھتے ہیں علی کی بیٹی میرے بیٹوں نے وفا کی تھی، ہاں چچا کا بیٹا کہا جاتے ہوئے کچھ کہا تھا، تب اگر ایک لحظہ میری طرف توجہ فرمائے. اب وہ جو دوست ہے محمد نے کہا تھا نا کہ میرے بابا کو یوں کر کے سلام کرنا، اب جناب زینب کبریٰ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور جناب زینب نے اپنے ہاتھ پہ سامنے پہ رکھ کے کہا چچا کا جائے آیا دونوں محمد یوں سلام کر تھے. اب جب سلام کیا نا جناب زینب کبریٰ نے تو جناب عبداللہ اٹھے اور جناب عبداللہ اٹھ کے گرے اور غش کھا کے دو غش کھا گئے. جناب عبداللہ کو غش کھائے ہوئے دیکھ کے جناب زینب نے تسلیاں دی. جب جناب عبداللہ ہوش میں آیا تو جناب زینب فرماتی ہے چچا جایا میں نے تو بھائیوں کو جاتے ہوئے دیکھا، میں نے بھتیجوں کو جاتے ہوئے دیکھا، میں نے بیٹوں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، میں ماں ہو کے ماں میں گئی اور غش نہ کھایا. چچا جایا کیوں
خبر آ گئے ہو، یہ اللہ کی راہ میں قربانیاں ہیں۔ جناب عبداللہ رو کے کہتے ہیں علی کی بیٹی میں بیٹوں کو نہیں رو رہا، آپ نے یہ اپنی کلائیاں بلند کی ہیں، مجھے آپ کی کلائیوں میں یہ دان نظر آئے، مجھے بتلا یہ دان کیسے ہیں۔ جناب زینب کہتے ہیں تو گیا میرے عباس مارے گئے، میرے ہاتھوں میں رسیاں ڈالی گئیں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وسلم۔